أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے ایمان والو، تم سے اجازت لے کر آئے وہ لوگ جن کے تم مالک ہو اور وہ بچے جو ابھی عقل کو نہیں پہنچے، تین اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر میں جب تم اپنے کپڑے رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے. ان تین اوقات کے بعد تم پر یا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ تم میں سے بعض کے اوپر چکر لگاتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اجازت لیں جیسا کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے رہے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور وہ بیٹھ رہنے والی عورتیں جن کو اب نکاح کی کوئی امید نہیں ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے رکھ دیں لیکن اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور اگر وہ اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ النور کی 3 آیات میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 58، 59 اور 60، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گھروں میں رہنے اور گھروں کے اندر زندگی گزارنے کے طریقوں سے متعلق احکامات ذکر فرمائے ہیں، اور ان 3 آیات کے اندر استیذان کا بھی مسئلہ ہے، اور استیذان کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آدمی کسی دوسرے کی مملوکہ جگہ میں داخل ہو، دوسرے کے گھر میں جائے یا کسی کی مملوکہ جگہ میں جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اجازت لے کر جائے، بغیر اجازت منہ اٹھانا، دوسرے کے گھروں میں گھس جانا یا دوسرے کے کمروں میں بغیر اجازت لیے چلے جانا یہ جائز نہیں ہے، یہ استیذان کا مسئلہ کہلاتا ہے، اور یہ سورۃ النور کے شروع کے اندر گزر چکا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم اپنے کمروں کے علاوہ دوسروں کے کمروں میں داخل مت ہو، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم انسیت حاصل کر لو، وتسلموا علی اہلھا، اور ان گھروں والوں کو سلام کرو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو سورۃ النور کے شروع میں جو آیات گزر گئیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا تھا کہ آدمی دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، آدمی اپنے کمرے کے علاوہ دوسرے کے کمرے، ماں باپ بہن بھائی، ان کے کمروں میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لے۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں لفظ ذکر فرمایا تھا استیناس کا، اس میں اشارہ کر دیا تھا کہ اجازت صراحتن ہو یا اجازت دلالتن اور حکمن ہو، تو دونوں صورتوں میں وہ اجازت سمجھی جائے گی، لیکن جب تک اجازت نہ ہو اس وقت تک آپ دوسرے کے کمرے میں یا دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ آیات تو عام تھیں اور اس میں تمام لوگوں کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا تھا کہ وہ دوسرے کے کمرے میں یا دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ سورۃ النور کی آخری آیات ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے، ذکر تو نہیں کیا مفسرین نے، لیکن قرآن مجید کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب سورۃ النور کی وہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں یہ حکم دیا گیا کہ تم کسی دوسرے کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ ماں باپ بہن بھائی دوسرے کے کمروں میں، دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، تو اس میں بظاہر کچھ تنگی محسوس ہوئی بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسانی کے لیے یہ آیات نازل کی جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں اور جن کا ترجمہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کے لیے آسانی کر دی گئی جو گھر کے اندر رہتے ہیں، ایک گھر ہے اس میں افراد رہتے ہیں اور اس میں بچے بھی ہیں، بچے جو ہیں اپنا کھیلتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی اس کمرے میں گھس گئے کبھی دوسرے کمرے میں چلے گئے، تو بچے اسی طرح اس زمانے کے اندر غلام تھے اور باندیاں تھیں، اور وہ گھروں کے اندر کام کرتے تھے، ان سے گھروں میں کام لیا جاتا تھا، تو غلام اور باندی جو ہے ان کو بھی گھر میں کام کرنے کے لیے بار بار آنا پڑتا تھا۔ اب اگر بچے بار بار اجازت لیں یا غلام اور باندی بار بار اجازت لیں تو اس سے تنگی پیدا ہو جاتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کی جو یہ سورۃ النور کی آیات ہیں 58-59 میں یہ بات ذکر فرمائی کہ جو گھر میں رہنے والے اور آنے جانے والے لوگ ہیں وہ اگر تین اوقات میں احتیاط کریں تو باقی اوقات کے اندر ان کو گھر کے اندر آنے جانے کی اجازت ہے. تین اوقات ذکر کیے اللہ سبحانہ و تعالی نے، ایک فجر سے پہلے کا وقت، اور دوسرا ظہر کا وقت، اور تیسرا عشاء کے بعد کا وقت. تو فجر کا جو وقت ہے، فجر سے پہلے یا فجر کے قریب کا جو وقت ہے، اس میں بھی آدمی اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے اور کپڑے وغیرہ اتنی میں اتنی احتیاط نہیں رکھتا، بسا اوقات میں ابھی بھی ساتھ لیٹے ہوتے ہیں، اور آدمی جب سونے لگتا ہے تو عام طور سے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ تین اوقات اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائے کہ اس میں دو بچے ہوں یا گھر کے رہنے والے آنے جانے والے لوگ ہوں، غلام ہوں، باندی ہوں، وہ بھی منہ اٹھا کے دوسرے کے کمرے میں نہیں جا سکتے. تین اوقات میں پہلا ذکر فرمایا کہ من قبل صلاۃ الفجر، کہ فجر کی نماز سے پہلے، تو فجر کی نماز سے پہلے آدھی رات ہے، تہجد کا وقت ہے. اب ظاہر آدمی جب سو جاتا ہے تو کپڑے بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور سوتے ہوئے میں آدمی کو اپنے ستر کا اتنا احساس نہیں ہوتا کہ کپڑوں کی کیا حالت ہے. پھر بسا اوقات بلکہ اکثر گرمی کی وجہ سے آدمی اپنے زائد کپڑے بھی اتار دیتا ہے، خالی لنگی پہن لی اور جناب کرتا بھی اتار دیا، بنیان بھی اتار دیا. تو چونکہ جو فجر سے پہلے کا وقت ہے اس میں آدمی ستر کا اتنا خیال نہیں کرتا، تو ایک تو اس وقت میں پابندی لگا دی گئی کہ آپ دوسرے کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ کوئی بچہ داخل ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ رہتا ہو. دوسرا وقت ذکر کیا کہ ظہر کا وقت، حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، کہ جب تم ظہر کے وقت میں اپنے کپڑے اتار دیتے ہو. تو ظہر کے وقت میں آدمی جب قیلولے کے لیے لیٹتا ہے، اب صبح فجر کے وقت کا اٹھا ہوا جب آدمی مسلسل کام کرے گا تو دوپہر کو آرام کے لیے لیٹنا یہ ایک طبی حاجت بھی ہے، اور یہ سنت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ دوپہر کو لیٹنا یہ عجیب نعمت ہے. میں ایک مرتبہ لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، دل کے ڈاکٹر تھے، تو میں تھا اور کچھ دو تین حضرات اور ہمارے بزرگ تھے. تو ہم سے وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ ایک کام کریں کہ دن کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ہم نے کہا جی اس کا کیا مطلب؟ کہا یہ ہے کہ سنت کے مطابق قیلولہ کریں، فجر کے وقت اٹھے اور دوپہر تک مسلسل کام کیا، پھر اس کے بعد دوپہر کو آرام کیا آدھا گھنٹہ یا جتنا بھی توفیق ہوئی، پھر اس کے بعد جناب تو دن دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. جب دن دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو صحت اچھی رہتی ہے. اور میرے استاد تھے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں لاہور میں رہتا تھا، تو وہ ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے اور تین دن انہوں نے میرے پاس قیام فرمایا. تو وہ مجھے دیکھتے تھے کہ میں فجر کے وقت میں اٹھتا تھا اور جناب ان کے ساتھ نماز پڑھنے گیا، پھر ناشتہ، پھر اور دوسرے کام، پھر جامع شرفیہ جاتا تھا وہاں پڑھاتا تھا، وہاں سے میں دکان پہ جاتا تھا وہاں کام کرتا تھا، پھر مغرب کے بعد میں گھر آتا تھا مطالعہ کرتا تھا. تو حضرت میرے ساتھ رہے، حضرت نے دوپہر کو مجھ سے فرمایا کہ بھئی تم قیلولہ نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں حضرت، میں تو نہیں کرتا، وقت ہی نہیں ملتا، میں تو غلط ہے، اور دوپہر کو تو آرام کرنا چاہیے، تم اتباع سنت کی نیت سے آرام کیا کرو. تو حضرت نے، میرے استاد نے تاکید فرمائی اور فرمایا کہ کوئی یہاں چٹائی ہے؟ میں نے کہا حضرت دکان کی بات ہے، یہ دکان تھی، لوگ گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ایک الماری سی تھی، بلکہ میز تھی، اس میز کے ساتھ ہم نے وہ چٹائی بچھا دی. حضرت نے فرمایا کوئی تکیہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ایک تکیہ ہے، جب ہمارے دادا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے تو ہم وہ تکیہ دے دیتے تھے، ٹیک لگاتے تھے اس سے. فرمایا لاؤ وہ تکیہ لاؤ، اور حضرت وہیں لیٹ گئے. اب گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اسی میں حضرت آرام فرما رہے ہیں. تو حضرت مولانا صاحبان مامو صاحب رحمۃ اللہ علیہ تین دن میرے ساتھ رہے، کرم فرمایا انہوں نے،
لیکن ان کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے بھی عادت ڈال دی، چنانچہ میں بھی وہی دکان کے اوپر گاہکوں کے درمیان ہی اپنا قیلولہ کر لیتا تھا اور آدھے گھنٹے لیٹا رہتا تھا. تو بات یہ چل رہی ہے کہ دوپہر کو لیٹ جانا یہ ایک طبی حاجت بھی ہے انسان کی، خاص طور پر جب صبح سے اٹھا ہوا ہو. یہ خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اٹھا ہی ہے 11 بجے تو ظاہر ہے کہ اس کا آدھا دن تو ویسے ہی نکل چکا ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو فجر کے وقت میں اٹھتے ہیں اور پھر محنت کرتے رہتے ہیں، دائرے دوپہر کو تھک کے سو جائیں گے، پھر اس کے بعد شام تک انہوں نے عشاء تک کام کرنا ہے. تو یہ عرب میں بھی یہی طریقہ تھا کہ صبح صادق ہوتی تھی تو اٹھ جاتے تھے. اب بھی گاؤں میں، دیہاتوں میں اور چھوٹے علاقوں میں جو دفتر میں جانے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ فجر کے وقت کے اٹھے ہوئے جناب رات تک وہ اپنا ڈیوٹی پر رہتے ہیں کام، لیکن بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دینا، اس میں لیٹ جانا، یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے اور دینی اعتبار سے بھی یہ مستحب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے اور عرب کا بھی طریقہ تھا. تو قرآن مجید نے یہ بات ذکر کی کہ دوہر ظہر کے وقت میں جب تم اپنے کپڑے رکھ دیتے ہو تو دوپہر کو، صبح کا اٹھا ہوا دوپہر کو جب گھر میں آیا، سخت گرمی پڑ رہی ہے تو آدمی جو ہے اپنے زائد کپڑے اتار دیتا ہے اور اپنا ہلکے پھلکے کپڑے پہن کے لیٹ جاتا ہے. اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ایک کوئی بچہ بھی جو سمجھدار بچہ ہے دوسرے کے کمرے میں داخل نہ ہو، اور کوئی نوکر، غلام، باندی، اس کو بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تیسرا وقت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، کہ عشاء کی نماز کے بعد. تو جب آدمی عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آدمی فضول باتیں نہ کرے بلکہ اپنے کمرے میں چلا جائے اور سونے کی تیاری کرے، جو کچھ ہلکا پھلکا پڑھنا لکھنا ہے وہیں کر لے، اور پھر آج کوشش کرے کہ جلدی سو جائے تاکہ تہجد میں آنکھ کھل سکے اور صبح کے وقت میں آدمی اٹھ کر نماز با جماعت اپنے وقت کے اوپر ادا کر سکے. تو یہ تین اوقات ہیں کہ جو آدمی کے آرام کے ہیں، استراحت کے ہیں، اور اس وقت میں آدمی زائد کپڑے اتار دیتا ہے اور اس وقت میں لیٹ جاتا ہے. تو ان تین اوقات میں اللہ تعالی نے ممانعت فرما دی کہ جو گھر کے رہنے والے غلام ہیں، باندی ہیں یا نابالغ بچے ہیں وہ بھی بغیر اجازت کے کمرے میں نہ آئیں. اور بچے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بہت چھوٹے بچے جن کو سبھی غیر ممیز کہتے ہیں فقہ کی زبان کے اندر، جیسے 4-5 سال کا بچہ وہ سبھی یہ غیر ممیز ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا 3 سال کا بچہ کہ 100 کا نوٹ ہے یا 50 کا نوٹ ہے، اور اگر 5 روپے کی چیز ملے گی تو باقی کتنے بچیں گے، تو اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ تو سبھی یہ غیر ممیز ہے. لیکن بعض سبھی ممیز ہوتے ہیں، بچے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن بالغ نہیں ہوتے، جیسے 6-7 سال کا بچہ، 7-8 سال کا بچہ. تو یہ جو 6-7 سال 8 سال کا بچہ ہے، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ دوسرے کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جائے. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی آیت کے اندر ذکر فرمائی. ترجمہ سن لیجئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم تو ایمان والے ہو، تمہیں تو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح ایمانیات کے اندر عقائد ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، اسی طرح معاشرت بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمانی احکام کا حصہ ہے. گھر میں کس طرح رہنا ہے، دوسرے کے کمرے میں آپ جا سکتے نہیں جا سکتے، یہ ایمان کا حصہ ہے. قرآن نے اس کے متعلق صریح احکام دیے ہیں. تو فرمایا اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تم سے اجازت لیں وہ لوگ جن کے تم مالک ہو. وہ لوگ جن کے تم مالک ہو یعنی تمہارے مملوک، غلام اور باندی تم سے اجازت لیں. تو غلام ہیں، باندی ہیں، جو گھر کے اندر رہتے ہیں اور گھر کا کام کاج کرتے رہتے ہیں، وہ تم سے اجازت لیں. اور والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ، وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، تم میں سے وہ بچے
جو بھی بالغ نہیں ہوئے، ثلاث مرات، تین اوقات میں، تین مرتبہ تین اوقات میں اجازت لے کر آئیں، من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت میں تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو ظہر کے وقت میں، ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، تین اوقات ذکر کر دیے، فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت میں جب آدمی اپنے کپڑے اتار دیتا ہے یعنی زائد کپڑے، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تین پردے کے اوقات ہیں، یہ تین اوقات ہیں عار کے کہ جس میں آدمی دوسرے کے اچانک آنے کو برا سمجھتا ہے، کوئی اچانک آپ کے کمرے میں داخل ہو جائے، آپ بے طرح لیٹے ہوئے ہیں، اب ایک اچانک آ گیا، آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کیوں گھس آیا، یہ اجازت لے کر آنا چاہیے، تو ایسے وقت میں داخل ہونا جو ہے یہ داخل ہونے والے کے لیے بھی عار ہے، اور جس کے گھر میں جا رہا ہے، جس کمرے میں جا رہا ہے، اس کے لیے بھی عار ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا ثلاث عورات لکم، اور عورہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ظاہر کرنے سے انسان کو عار آئے، اس لیے عورت کو عورت کہتے ہیں، اور جو انسان کا ستر ہے چھپانے کی جگہ اس کو بھی عورت کہتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا پردے کے اوقات کا، کہ یہ تین اوقات پردے کے اوقات ہیں، ایک فجر سے پہلے کا، دوسرے ظہر کے وقت، اور تیسرے عشاء کے بعد، اور بعض لوگوں نے اس ترتیب کو ازدواجی تعلقات کی بھی ترتیب پر محمول کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات آخر شب میں قائم کیے جائیں، یا دوپہر کو، یا عشاء کی نماز کے بعد، جس ترتیب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ذکر فرمایا، تو بہرحال یہ تین اوقات فجر سے پہلے، ظہر کا وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین اوقات پردے کے اوقات ہیں، تو جو گھر میں رہنے والے غلام اور باندی ہیں اور نابالغ بچے ہیں ان کو بھی دوسروں کے کمروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اجازت لے کر جانا چاہیے، اور یہ بات بچوں کو سکھانی چاہیے، بچے نابالغ ہیں 7-8 سال کے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹے دیکھو دوسروں کے کمرے میں، چچا کے کمرے میں، اور جناب تایا کے کمرے میں، اور ابو کے کمرے میں، امی کے کمرے میں بغیر اجازت لیے مت جاؤ، اور یہ تو ہم آپ کو حدیث بتا چکے ہیں سورۃ النور کے شروع کی آیات کی تفصیل میں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے فرمایا اجازت لے کر جاؤ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو صرف میں ہوں اور میری والدہ ہیں، تو کیا میں اجازت لے کر جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبوا ان تراها عریانۃ، کیا تم اپنی والدہ کو برہنہ دیکھنا پسند کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اور میں پھر اجازت لے کر جاؤ، اس لیے گھر میں چاہے کتنے ہی قریبی رشتے دار ہوں، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کی پرائیویسی میں خلل ڈالے، یا دوسرے کے جو ذاتی کمرہ ہے اس میں منہ اٹھا کر بغیر اجازت کے اندر چلا جائے، البتہ ان تین اوقات کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں ان کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناحم بعدہن، ان تین اوقات کے بعد تمہارے اوپر اور ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تین اوقات میں تو اجازت لینا ضروری ہے، لیکن ان تین اوقات کے علاوہ تمہارے اوپر اور ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کے بعد، ان تین اوقات کے بعد، اب یہ تین اوقات ہیں، ان کے علاوہ اب دوپہر کا وقت ہے، یعنی ایسا وقت دوپہر سے پہلے کا کہ کام کا وقت ہے، ملازم بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے، اب اگر ہر مرتبہ اس کو کہا جائے، یا ہر مرتبہ خادمہ کو کہا جائے جو گھر میں کام کرنے والی ہے، یا خادم کو کہا جائے، یا 6-7 سال کے بچے کو کہا جائے کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر آؤ، بڑا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی، اور شریعت کے جو احکام ہیں بڑے اعتدال پر مبنی ہوتے ہیں، ایک طرف پوری پرائیویسی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، دوسری طرف تنگی بھی نہیں ہونے دی جاتی، تو تین اوقات میں تو اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی کہ ان تین اوقات میں تو بچہ بھی، سمجھدار بچہ بھی، دعا دوسرے کے کمرے میں، ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، اجازت لے کر جانا چاہیے. لیکن ان تین اوقات کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں اس میں اگر وہ آتے جاتے رہیں تو کوئی گناہ نہیں. تو اس لیے فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات تو تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناہم بعدہن، اور تمہارے اوپر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تین اوقات کے بعد. ان تین اوقات کے بعد یعنی عصر کے بعد، مغرب کے بعد، بچے گھر کے اندر ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس وقت میں نہ بچوں پر کوئی گناہ ہے، نہ ہی خادم اور نوکر اور غلام کے اوپر اور باندی کے اوپر کوئی گناہ ہے. اب اگر کوئی آدمی اپنے ستر کا خیال نہیں کرتا تو وہ خود غلطی کر رہا ہے. اب جو آنے جانے والا ہے اس کی غلطی نہیں ہے، اب غلطی ہے اس شخص کی کہ جو ان تین اوقات کے علاوہ اپنے کپڑوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال نہیں کر رہا اور نامناسب حالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے. لیکن تین اوقات میں تو پابندی ہے، تین اوقات کے علاوہ جو گھر کے رہنے والے بچے ہیں وہ آ جا سکتے ہیں. آگے قرآن مجید نے وجہ ارشاد فرمائی کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کہ تم میں سے بعض بعض کے اوپر چکر لگانے والے ہیں، تم میں سے بعض بعض کے اوپر آنے جانے والے ہیں. اب ظاہر ہے کہ دن میں بار بار آنا جانا ہوتا ہے. اب گھر میں فرض کیجئے لوگ ہیں، آپ نکلے ایک چیز کا جی دہی لا دو، اب دہی لے کر آئے، پھر یہ چیز لاؤ، پھر یہ چیز پہنچاؤ. اب یہ بار بار جب آنا جانا ہوگا تو ہر مرتبہ اگر اجازت لی جائے گی تو اس صورت میں تنگی پیش آ جائے گی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض بعض کے اوپر آنے جانے والے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. اور یہ جو ہے نا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کہ تم میں سے بعض بعض کے اوپر آنے جانے والے ہیں، اس کو فقہاء نے فرمایا یہ کثرت طواف یہ علت ہے جس کو قرآن نے ذکر فرمایا، اور اس علت کی وجہ سے استیذان کا جو حکم تھا اس میں تخفیف کر دی گئی. کثرت طواف علت ہے، اور اس کثرت طواف کی علت کی وجہ سے استیذان واجب کے حکم میں تخفیف کر دی گئی کہ تین اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں ہر مرتبہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے، جبکہ آدمی بار بار گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے. اور اسی علت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی وامی نے قرآن سے لیا ہے، اور اس کو حدیث میں ذکر فرمایا بلی کے مسئلے میں کہ بلی جو ہے وہ غیر معقول اللحم جانور ہے. قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن ناپاک ہو جائے، یعنی وہ چیز ناپاک ہو جائے. لیکن چونکہ بلی بار بار گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انہا لیست بنجیست انہا من الطوافین علیکم والطوافات. تو جو علت بیان کی تھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس علت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اس کو بلی کے اوپر بھی منطبق فرمایا کہ بلی کا جو جھوٹا ہے وہ حرام نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. چنانچہ بلی اگر کسی پانی میں یا دودھ میں منہ ڈال دے تو جو بچا ہوا دودھ ہے اس کو پینا اگر آپ چاہیں تو پی سکتے ہیں، چرن کوئی گناہ نہیں ہے. اور اسی علت کو پھر فقہا نے اٹھایا اور قرآن اور حدیث سے پھر آگے لے گئے فقہ کے اندر، اور یہ فرمایا کہ یہ جو پرندے ہیں جو چیل ہے اور جناب کوے ہیں جن کا گوشت نہیں کھا سکتے، وہ اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال دیں تو وہ برتن بھی ناپاک نہیں ہوگا. فإنها من الطوافین علیکم والطوافات. تو فقہا یہ فرماتے ہیں مفسرین کہ کثرت طواف یہ علت ہے، اور کثرت طواف سے حرج پیدا ہوتا ہے، اور ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں کوئی تنگی رکھی نہیں ہے. تو کثرت طواف سے جو حرج پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے احکام کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, انہوں نے بھی یہ مسئلہ ذکر فرمایا اصلاح الرسوم میں پردے کے اندر. اب ویسے تو عورت کو چاہیے کہ مکمل پردہ کرے اور چہرہ بھی چھپائے اور کوشش کرے کہ ہاتھ پاؤں بھی غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ ہو, لیکن اگر کسی گھر کے اندر دو بھائی تین بھائی چار بھائی رہتے ہیں, ان کی بیویاں بھی رہتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ گھر وقت برقع پہنے رکھنا سب عورتوں کے لیے یہ تو عملاً تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے, اور ہر وقت چہرے کو چھپانا, ہر وقت ہاتھوں کو ڈھانکنا, یہ تو ممکن ہی نہیں رہتا. اسی لیے حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر گھر کے اندر کچھ فیملیاں رہتی ہوں تو وہ ایک دوسرے کی پرائیویسی کا بھی خیال کریں گی, لیکن ساتھ ساتھ اگر ان کی عورتیں اتنی احتیاط کر لیں کہ پورا جسم چھپا لیں, چہرہ کھلا رہے, ہاتھ کھلے رہیں, کلائیاں اور پاؤں ٹخنوں تک کھلے رہیں, اور گھر کے کام کرتی رہیں, آتی رہیں جاتی رہیں, تو ان کے لیے بس اتنا پردہ کافی ہے. اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اب عورتوں کو ایسے گھر میں یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ تم ہر وقت برقع پہنو, اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے برقع پہننا, خاص طور پر گرمی میں. اور جناب صبح سے لے کے رات تک, اور گھر میں تو آنا جانا ہے, تو کثرت طواف سے حرج پیدا ہوتا ہے, تنگی پیدا ہوتی ہے, اور شریعت میں تنگی ہے نہیں, اس لیے کثرت طواف کی وجہ سے احکام کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے. اسی لیے اگر لوگ کچھ گھر میں رہتے ہوں ان سے پردہ نسبتاً نرم ہو جاتا ہے کہ چہرے کا, ہاتھ پاؤں کا کی گنجائش نکل آتی ہے, لیکن جو لوگ کبھی کبھار آتے ہیں اور گھر کے اندر نہیں رہتے ان سے وہی باقاعدہ پورا پردہ کیا جائے گا کہ آدمی پردے کا اہتمام کرے, اور حتی الامکان ان چیزوں کو بھی ان کے سامنے اپنے قصد و اختیار سے نہ کھولیں. تو قرآن نے یہاں یہ فرمایا طوافون علیکم بعضکم علی بعض, کہ تم میں سے بعض کے اوپر چکر لگاتے رہتے ہیں. تو مقصد قرآن کا یہ ہے کہ تین اوقات میں تو ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اجازت لے کر دوسرے کے کمرے میں جانا چاہیے, لیکن ان تین اوقات کے علاوہ اگر وہ چکر لگاتے رہیں تو اس میں ہر مرتبہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے. یہ تو آیت نمبر 58 تھی. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, کہ جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو پھر وہ بھی اجازت لے جیسے ان سے پہلے بڑے لوگ اجازت لیتے ہیں. تو یہ جو حکم دیا گیا ہے گھر کے اندر رہنے والے ان بچوں کا ہے جو نابالغ ہوں, لیکن جب وہ بالغ ہونے لگیں, بالغ ہو جائیں, پھر ان کا حکم مردوں کی طرح ہے, اور جب مردوں کی طرح ہے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کے کمرے کے اندر جائیں تو پہلے اجازت لیں, یا کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت لیں, اجازت لے کر پھر اندر جائیں. بس اوقات ایک محلہ ہوتا ہے یا ایک بڑا احاطہ ہوتا ہے, اس میں تین چار گھر ہوتے ہیں, خاص طور پر قبائلی علاقوں میں, قصبوں میں اور گاؤں میں ایک بڑی چار دیواری ہوتی ہے, اس میں تین چار گھر ہوتے ہیں. تو تین اوقات کے اندر تو ہر بچے کو اس کا پابند بنانا ضروری ہے کہ وہ ان تین اوقات میں فجر سے پہلے, ظہر کے, دوپہر کے وقت میں اور عشاء کے بعد دوسرے کے کمرے میں داخل نہ ہو. لیکن ان تین اوقات کے علاوہ اگر آنے جانے کا معمول ہے تو اس میں ہر مرتبہ اجازت لینے کو شریعت نے ساقط کر دیا ہے. البتہ یہ فرمایا کہ یہ حکم ہے نابالغ کا, اور جب بالغ ہو جائیں تو وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور تمہارے بچے جب بالغ ہو جائیں, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو وہ اجازت لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے اجازت لوگ لیتے رہے, یعنی بالغ افراد. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی, اسی طرح اللہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے, تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے, واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے حکمت والا ہے. آگے جو آیت نمبر 60 آ رہی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بوڑھی خواتین کا ذکر کیا ہے. خاتون بوڑھی ہو گئی، 60, 65, 70 سال کی ہو گئی، اور ایسی ہو گئی کہ بوڑھی ہے وہ بیچاری، اور اب نہ تو کوئی اس کو نکاح کا پیغام دیتا ہے نہ دے گا، نہ خود اس کو نکاح کی حاجت ہے نہ نکاح کی کوئی خواہش ہے، اور اس کے اب جو عورتوں والی عادتیں ہیں اور ولادت وغیرہ کا وہ سارا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو ایسی جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کے لیے بھی پردے کے احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے. جوان عورت کے لیے پردے کے احکام سخت ہیں، لیکن اگر عورت بوڑھی ہو جائے اور بہت بوڑھی ہو جائے اس کے لیے شریعت نے پردے کے احکام میں تخفیف کی ہے. تو فرمایا قرآن نے والقواعد من النساء، اور وہ بیٹھ جانے والی عورتیں اللاتی لا یرجون نکاحن، جو عورتیں اب نکاح کی کوئی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناحن، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے رکھ دیں، غیر متبرجات بزینت، لیکن زینت ظاہر نہ کریں، وان یستعففن خیر لہن، اور وہ اگر پاک دامن رہیں یعنی اس میں بھی احتیاط کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالی نے شروع میں فرمایا کہ وہ عورتیں جو بیٹھ گئی ہیں، کس چیز سے بیٹھ گئی ہیں؟ ماہواری سے بیٹھ گئی ہیں، ولادت سے بیٹھ گئی ہیں، اور اب اس قابل نہیں رہی کہ وہ کسی سے نکاح کر سکیں یا ان کو کوئی نکاح کا پیغام دے نہ دیتا ہے. اس کو قرآن نے صاف فرمایا کہ والقواعد من النساء، کہ وہ بیٹھ رہنے والی عورتیں اللاتی لا یرجون نکاحن، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناحن ان یضعن ثیابہن، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے ایک طرف رکھ دیں. یا کپڑوں سے مراد وہ کپڑے ہیں، زائد کپڑے جو عورتیں عام طور سے باہر جانے کے لیے یا گھر میں بھی استعمال کرتی ہے، چادر لیتی ہے، برقع لیتی ہے، اور دوپٹہ اچھی طرح اوڑھتی ہے. لیکن جب عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کو پھر اتنی زیادہ تکلف کی یا اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. بہتر تو ہے کہ احتیاط کرے، لیکن لازم نہیں ہے اس کے ذمے. اس کو قرآن نے ذکر کیا کہ والقواعد من النساء، وہ بیٹھ رہنے والی عورتیں اللاتی لا یرجون نکاحن، کہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناحن، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے رکھ دیں. یہاں کپڑے رکھنے سے مراد ہے زائد کپڑے، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے ابھی آیت نمبر 58 میں ایک لفظ گزرا ہے کہ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، کہ تم دوپہر کے وقت میں اپنے کپڑے رکھ دیتے ہو. تو کپڑے رکھ دینے سے مطلب یہ کہ آدمی ٹوپی بھی اتار دیتا ہے، باسکٹ بھی اتار دیتا ہے، بعض اوقات قمیص بھی اتار کے رکھ دیتا ہے، خالی بنیانی میں گزارا کر لیتا ہے. لیکن جب باہر جائے گا تو کوئی خالی بنیان میں تھوڑی جائے گا، بنیان کے اوپر کرتا بھی پہنے گا، بلکہ بعد باسکٹ بھی پہنے گا، ٹوپی بھی لگا دے گا، امامہ بھی لگا دے گا. تو مراد زائد کپڑے ہیں. اسی طرح عورت جو ہے جب کرتا شلوار کے علاوہ دوپٹہ بھی ڈالتی ہے، بڑی چادر بھی ڈالتی ہے، برقع بھی پہن لیتی ہے، پہنتی ہے، لیکن جب عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کے لیے شریعت کے ان پردے کے احکامات میں تخفیف ہو جاتی ہے. اب بوڑھی عورت ہے، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اما جی کیا حال ہے؟ اس نے پوپلے منہ سے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے، دعا کر بس میری قبر اچھی ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ ایسی بوڑھی عورت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ گھر کے باہر بھی اپنا چارپائی بچھا کے بیٹھ جاتی ہے بعض گاؤں میں دیہاتوں میں، تو یہ اما جی کیا حال ہے،
تو اما جی ہیں تو ظاہر ہے اما جی کا پردہ ویسا تو نہیں ہوگا جیسے ایک جوان عورت کا پردہ ہوتا ہے.
تو اس کو قرآن نے فرمایا کہ والقواعد من النساء, اور بیٹھ جانے والی عورتیں, اللاتی لا یرجون نکاحا, کہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی, فلیس علیہن جناح, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, ان یضعن ثیابہن, کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں, یعنی زائد کپڑے اتار کے رکھ دیں, لیکن شرط یہ ہے کہ غیر متبرجات بزینت, کہ وہ زینت ظاہر نہ کریں. اگر کوئی بوڑھی عورت ہے, بہت بوڑھی تو نہیں لیکن لپسٹک لگاتی ہے, پاؤڈر لگاتی ہے, اور جناب باقاعدہ زینت اختیار کرتی ہے, اچھے اچھے جناب چوڑیاں پہنتی ہے, اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے, اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ جناب پردے کے احکام میں اس تخفیف پر عمل کرے. اس لیے قرآن نے قید لگا دی کہ وہ عورتیں جن کو نکاح کی کوئی امید نہیں ہے وہ اپنے زائد کپڑے رکھ سکتی ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ زیب و زینت اختیار نہ کریں, لپسٹک پاؤڈر اور جناب طرح طرح کی چھنکنے والی چوڑیاں اور یہ چیزیں استعمال نہ کریں. اما ہوں تو پھر اما ہی کی طرح رہیں, جوان عورتوں کی طرح نہ رہیں. اور اسی لیے آتا ہے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بارے میں, اور وہ ہدایہ رابعہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کان یصافح العجائز, کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بوڑھی عورتوں سے مصافحہ کر لیتے. اب بوڑھی عورت ہے 60-70 سال کی, اما جی کیا حال ہے, اس نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور جناب آپ کا ہاتھ لے کے, تو حافظ ہے چل میرے لیے دعا کر دینا, آپ کا ہاتھ لے کے اپنے ہاتھ میں لے لیا, جائز ہے. اس لیے کہ نہ آپ کو شہوت کا کوئی امکان ہے نہ اس کو شہوت کا کوئی امکان ہے. اور یہ قید میں نے لگا دی اس لیے کہ اگر شہوت کا امکان ہے تو پھر اس کے لیے بھی احتیاط لازم ہے, اس کے لیے بھی احتیاط لازم ہے. اسی کو قرآن نے آگے ذکر کیا, وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, اور اگر یہ بوڑھی عورتیں بھی عفت اختیار کریں, پاک دامنی اختیار کریں تو یہ بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ لڑکے لڑکی ہوتے ہیں, مرد مردی ہوتے ہیں, اور بس اوقات جو بوڑھی عورت ہے اس کے بارے میں بھی ان مردوں کو برا خیال آنے لگتا ہے, اس لیے یہ بوڑھی عورتیں بھی اگر احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے. مگر یہ احتیاط کرنا ان کے لیے واجب نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, اور اگر یہ احتیاط کریں تو ان عورتوں کے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہ تو تین آیات تھیں جن کا میں نے ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے بیان کی. ان کو ایک مرتبہ, ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد اگلی آیت انشاءاللہ تعالی. فرمایا کہ اے ایمان والو, تم سے اجازت لیا کریں وہ تمہارے غلام اور باندھی جن کے تم مالک ہو, اور وہ بچے جو ابھی بالغ, جو تم میں سے ابھی بالغ نہیں ہوئے, تین اوقات میں, فجر کی نماز سے پہلے اور ظہر کے وقت میں جب تم اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے, تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تین اوقات کے بعد, کیونکہ تم میں سے بعض بعض کے اوپر چکر لگاتے رہتے ہیں, یعنی آتے جاتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے, اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اجازت لیں جیسے ان سے پہلے بڑے لوگ اجازت لیتے رہے. اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے, اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. اور جو عورتیں بیٹھ گئی ہیں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار کے رکھ دیں, اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو, اور وہ پاک دامن نہ ہے تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے. اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. کتنا وقت ہے؟ اب یہ ایک آیت ہم اور پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم نابینا پر کوئی تنگی نہیں ہے اور لنگڑے پر بھی کوئی تنگی نہیں ہے اور بیمار پر بھی کوئی تنگی نہیں ہے اور تم پر بھی اس بات میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے آبا و اجداد کے گھروں سے یا اپنی والدہ کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. تمہارے اوپر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اکٹھے جمع ہو کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ. اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام کیا کرو. یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے جو بڑی برکت والی ہے اور پاکیزہ ہے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں عقل نصیب ہو. یہ ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ باتیں ذکر فرمائی ہیں. پہلے ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں, پھر آیت کا ترجمہ اور تشریح عرض کر دوں گا. پہلی بات, اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ نابینا آدمی ہے یا لنگڑا آدمی ہے یا بیمار ہے, اس پر کوئی تنگی نہیں ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب میں اور عربی معاشرے میں عام طور سے لوگ جمع ہو کر کھانا کھایا کرتے تھے, تو اس میں بعض لوگ نابینا ہوتے تھے, بعض لنگڑے ہوتے تھے, بعض بیمار ہوتے تھے. اب اس میں دو طرح کی الجھنیں پیش آتی تھیں. پہلی صورت تو یہ ہوتی تھی کہ بیمار آدمی اتنا نہیں کھاتا جتنا صحت مند آدمی کھاتا ہے. اس طرح لنگڑا آدمی جو ہے وہ دسترخوان سے ہر چیز اس طرح نہیں اٹھا پاتا جس طرح کہ ایک تندرست آدمی اٹھا لیتا ہے. اسی طرح جو نابینا ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں کھا پاتا جس طرح کہ ایک بینا آدمی کھا لیتا ہے. نابینا آدمی ظاہر ہے اس کو ہر چیز نظر نہیں آتی, کوئی اس کو دے دے گا تو لے لے گا. تندرست آدمی کو تو نظر آ رہا ہے, کبھی اس نے یہاں سے اٹھا لیا کبھی وہاں سے اٹھا لیا. جو لنگڑا آدمی ہے وہ بھی ہر چیز اٹھا نہیں سکتا ٹانگ کی معذوری کی وجہ سے. تندرست آدمی دسترخوان سے ہر چیز اٹھا لیتا ہے. بیمار آدمی اپنی بیماری کی وجہ سے دسترخوان کی سب چیزیں نہیں کھا سکتا, احتیاط سے اس کو کوئی چیز استعمال کرنی ہوتی ہے. اور جو صحت مند آدمی ہے تو وہ دسترخوان کی ہر چیز آرام سے کھا لیتا ہے. تو اسلام لانے کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو دوسروں کے اموال باطل طریقے سے مت کھاؤ, تو صحابہ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کی چیز کھا لیں. اب صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ نابینا آدمی جو ہے یہ تو بیچارہ کم کھائے گا اور ہم شاید زیادہ کھا لیں گے, یا نابینا آدمی سب چیزیں نہیں کھا سکے گا اور ہم چن چن کے, جو بینا آدمی ہے دیکھنے والا وہ چن چن کے زیادہ کھا لے گا. اس طرح لنگڑا آدمی جو ہے وہ دسترخوان سے ہر چیز نہیں اٹھا پاتا, ہم اٹھا لیں گے کھا لیں گے. اس طرح بیمار آدمی جو ہے اس کی غذا ہی تھوڑی ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے, وہ بہت تھوڑا کھاتا ہے, اور جو صحت مند آدمی ہے وہ زیادہ کھا لیتا ہے. تو ان لوگوں کو یہ خیال ہوا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کہ ہم اگر اس طریقے سے جمع ہو کر کھائیں گے تو اس میں نابینا آدمی کا حق کہیں مارا نہ جائے, کہیں نابینا آدمی کا حق ہم مار لیں یا لنگڑے کا حق مار لیں یا بیمار کا جو حق ہے وہ ہم مار لیں. بیمار تو کھا نہیں سکے گا, ہم زیادہ کھا لیں گے. تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم ان کا کھانا علیحدہ کر دیا کریں, لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ پریشانی ہے کہ آپ بیمار کو علیحدہ کھانا دیں, لنگڑے کو علیحدہ کھانے دیں, نابینا آدمی کو علیحدہ کھانا دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں, اس میں کوئی اتنی تنگی شریعت میں نہیں ہے. اگر کھانا مشترک ہے, فرض کرو کہ سب نے پیسے جمع کر کے کھانا کھایا, تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی مقدار سے کھائیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک آدمی کا پیٹ بڑا ہوتا ہے, دوسرے آدمی کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے, ایک پیٹو ہوتا ہے دوسرا پیٹو نہیں ہوتا, ایک آدمی ڈٹ کے کھاتا ہے دوسرا آدمی اپنی صحت کا خیال کر کے مناسب مقدار میں کھاتا ہے. تو اگر پیسے جمع کر کے یہ مشترک کھانا کھایا بھی جائے تو ایک آدمی اگر کبھی زیادہ کھا لے دوسرے وقت میں کم کھا لے, کبھی الٹ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں جس نے کم کھایا تھا اگلے وقت میں اس کو بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے وہ زیادہ کھا لیتا ہے, اور جس نے دوپہر کو خوب پیٹ بھر کے کھایا تھا اب رات کو اس کے پیٹ میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی وہ تھوڑا کھاتا ہے. تو یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, اور چونکہ اس میں کھانے والوں کا مقصد دوسرے کا حق مارنا نہیں ہوتا بلکہ صرف یہ مقصد اپنی حاجت پوری کرنا ہوتا ہے, اس لیے اس طرح جمع ہو کر اگر کھا لیا جائے اور غیر اختیاری طور پر کمی اور زیادتی ہو جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ویسی آیت ہے جیسا کہ یتیموں کے بارے میں آیت نازل ہوئی. سورۃ النساء میں آیت نازل ہوئی تھی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا, کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کھا رہے ہیں اور ان قریب وہ جہنم کے اندر جلیں گے. اب صحابہ ڈر گئے کہ گھر میں یتیم ہے, اس کا کھانا ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اس کے بھی پیسے لے, ایسا نہ ہو ہم اس کا کھانا کھا لیں. اب انہوں نے یتیم کا کھانا علیحدہ کرنا شروع کر دیا, بھئی تم اپنا کھانا علیحدہ رکھو خود ہی کھاؤ. اب اس میں احتیاط تو ہو گئی لیکن اس احتیاط میں یتیم کا بھی نقصان ہو گیا,
اس لیے کہ جب مشترک کھانا ہوتا ہے تو ہر چیز میں شریک ہوتا ہے وہ, اور جب آپ نے یتیم کا کھانا ہی پینا علیحدہ کر دیا, اب اس بیچارے کے لیے بس وہ ایک ہی چیز ہوگی جو پکے گی, بس وہی کھائے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کھائے گا. پھر یہ کہ اب اگر یتیم کے لیے کوئی چیز پکی ہے اور وہ بیچارہ نہیں کھا سکا اتنا, اب کوئی دوسرا کھائے گا نہیں, بھائی میں نہیں کھاتا یتیم کا مال, اب وہ اس کی چیز ضائع ہو گئی, یتیم کا بھی اس میں نقصان. تو اتنی سختی, اتنا تقویٰ, اتنی جناب گہرائی کہ جس میں زندگی ہی مشکل ہو جائے, یہ خود قرآن حکیم اور حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اور ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس لیے کہتے ہیں نیکی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی بھی ایک حد تک ہی اچھی ہے. جب بہت زیادہ نیکی شروع ہو جاتی ہے اور بہت ہی کھود کریز اور بہت ہی دقیق اور خلو شروع ہو جاتا ہے تو اس میں دین خراب ہونے لگتا ہے اور دنیا بھی تنگ ہونے لگتی ہے اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اب جب یتیموں کے مال سے ڈر کر یتیموں کا کھانا پینا علیحدہ کیا گیا تو اس میں ان لوگوں کو بھی پریشانی کھڑی ہو گئی اور یتیموں کو بھی پریشانی کھڑی ہو گئی. اگلی آیت نازل ہو گئی, یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح. یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح بہتر ہے, جو کام کرو صلح کے طریقے پر کرو, اصلاح کی نیت ہونی چاہیے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے. اب یہ بڑا اصول قرآن نے بتا دیا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے کہ کون مفسد ہے کون مصلح ہے. اشارہ کر دیا کہ اگر اصلاح کی نیت سے تم شریک کرو گے یتیموں کو تو یہ باعث ثواب ہے, اور اگر ان کا مال کھانے کی نیت سے ان کو شریک کرو گے, ان کے پیسوں کو شریک کرو گے, اللہ جانتا ہے تو تمہیں گناہ ملے گا. اب یتیموں کا مال اگر مشترک کر لیا جائے اپنے مال کے ساتھ اس خیال کی وجہ سے کہ یتیم کو بھی آسانی ہو جائے ہمیں بھی آسانی ہو جائے تو یہ باعث اجر و ثواب ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی یتیم زیادہ کھا لے, اور ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے بچے زیادہ کھا لیں یا آپ زیادہ کھا لیں, لیکن کبھی کسی نے کم کھا لیا کسی نے زیادہ کھا لیا, لیکن مقصد کوئی دوسرے کی چیز کھانا نہیں ہے. اور اسی کے اندر وہ صورت بھی داخل ہے جس کو عربی میں نہت اور مناہدہ کہا جاتا ہے, اور وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے پیسے جمع کیے, ہر ایک نے پچاس پچاس روپے ڈالے اور کہا بھائی سب پیسے جمع کرو, سب مل کے دعوت کرتے ہیں, اور کوئی چیز بنا لی, بریانی منگا لی فرض کرو, یا بریانی بنوا لی, پیسے جمع کر کے سب نے سو سو روپے دو دو سو روپے جمع کیے, اب کھانا جمع ہو گیا. اب جب جمع ہوگا اور سب مل کر کھائیں گے تو کیا ہر شخص اتنا ہی کھائے گا جتنے اس نے پیسے لگائے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ سب شوق سے کھا رہے ہیں, اور جب اجتماع ہوتا ہے اور مل کر کھایا جاتا ہے برکت بھی ہو جاتی ہے, بس اوقات کھانا بچ بھی جاتا ہے. تو اب لیکن کوئی کھانا زیادہ کھا لے گا اور کوئی کھانا کم کھا لے گا, کوئی اپنی صحت کا خیال کر کے مناسب مقدار میں کھائے گا, اور کوئی پیٹو بن کے ساری چیزیں ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا کہ زیادہ میں کھا لوں. لیکن اگر اس کا مقصد صرف اپنی حاجت پوری کرنا ہے, دوسرے کا مال کھانا نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں, کوئی زیادہ کھا لے کوئی کم کھا لے. گناہ اس وقت ہوگا جب آپ یہ کام کریں اس نیت سے کہ دوسرے کی بوٹیاں میں کھاؤں گا. شروع میں آپ کی نیت یہ ہے کہ جو میں شریک کر رہا ہوں دوسروں کو, میرا مقصد اس لیے ہے کہ سارا چن چن کے میں کھا لوں گا, ان کو خالی چاول کھلا دوں گا, یہ ناجائز ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے کہ کون مفسد ہے کون مصلح. اسی لیے اگر شریک کسی مال میں شریک ہو, چاہے وہ یتیم اور اس کا ولی ہو, چاہے شرکا ہوں, چاہے گھر والے ہوں, یا گھر کے اندر دو تین فیملیاں رہتی ہیں اور مشترکہ خرچہ چل رہا ہے اور سب جمع ہو کر اپنا کھانا پکاتے ہیں پھر سب کھانا کھاتے ہیں, تو کسی نے زیادہ کھا لیا کسی نے کم کھا لیا, مقصد دوسرے کی چیز کھانا نہیں ہے بلکہ مقصد آسانی پیدا کرنا ہے اور محبت کا اظہار ہے, اس میں کوئی حرج نہیں.
لیکن یہی کام اگر افساد کی نیت سے کیا جائے، دوسروں کی چیز کھانے کی نیت سے کیا جائے تو یہ گناہ ہوگا، اور ایسی نیت کرنے والا گناہگار ہوگا، اور گویا کہ اس نے ایک جائز طریقے کو لوٹ مار کا یا دوسروں کے پیسے کھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اصولی طور پر قرآن مجید میں کئی جگہوں میں ذکر کی گئی۔ اب یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورۃ النور کی آیت نمبر 61 کے اندر ذکر کی ہے کہ کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بیمار ہے، ظاہر ہے وہ اتنا نہیں کھا سکتا، اور کوئی دوسرا زیادہ کھا لیتا ہے، تو اگر جمع ہو کر کھا لیں یا علیحدہ علیحدہ ہو کے کھا لیں کوئی گناہ نہیں۔ اس طرح کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لنگڑا آدمی جو ہے وہ کھانے میں شریک ہونے سے گھبراتا تھا، یہ سوچ کر کہ میں کھانا میں شریک ہوں گا تو میں ٹانگ پھیلا کے بیٹھنا پڑے گا، مجھے جگہ مجھے تین آدمیوں کی گھیرنی پڑے گی، تو وہ اس سے بچتا تھا۔ اس طرح نابینا آدمی سوچتا تھا بھائی میں نابینا ہوں، میں اگر اس میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا تو میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ میں ہاتھ کبھی ادھر ماروں گا کبھی ادھر ماروں گا، نظر تو مجھے آتا ہے نہیں۔ اور اسی طرح بیمار آدمی جس کو چھینکے آ رہی ہیں یا جناب کوئی اور تکلیف ہے، تو وہ سوچتا تھا کہ بھائی میں، اور ویسے بھی بیمار کے جسم سے کبھی کبھار ایک بوسی آتی ہے اس کی بیماری کی وجہ سے، تو بیمار یہ سوچتا تھا کہ بھائی میں اگر سب کے ساتھ شریک ہوں گا ہو سکتا ہے دوسروں کو میری طرف سے وجہ سے تکلیف ہو، تو لاؤ میں علیحدہ کھا لوں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ سب صورتیں جائز ہیں، جمع ہو کر کھاؤ تو بھی جائز، اور علیحدہ علیحدہ ہو کر کھاؤ تو بھی جائز۔ چنانچہ اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جمع ہو کر اکٹھے ہو کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ ہو کر کھاؤ۔ اور سارے مفسرین لکھ رہے ہیں کہ ویسے جمع ہو کر کھانے میں برکت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ اجتماع الاجتماع فی الطعام برکہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جمع ہو کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ دو کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے، چار کا کھانا آٹھ کو کافی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ آپس میں تنفر نہ ہو اور دوسرے کی چیز کھانا مقصود نہ ہو، تو یہ جمع ہو کر کھانا باعث برکت۔ لیکن یہ بھی صرف مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ اگر آپ کا اکٹھے ہو کر کھانے کو دل نہیں چاہتا، آپ یہ کہتے ہیں بھائی میں تو اپنا کھانا علیحدہ کھایا کروں گا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جمع ہو کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ ہو کر کھاؤ۔ اس لیے کہ جمع ہو کر کھانا کھانا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں۔ اس لیے اگر بیمار کو یا نابینا آدمی کو یا آپ کو یہ خیال ہے کہ بھائی میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتا کیونکہ تو بدتمیزی سے کھانا کھاتے ہیں، دال بھی ٹپک رہی ہوتی ہے اور لقمے بھی ادھر سے ادھر گر رہے ہوتے ہیں، میں مجھے گھن آتی ہے، میں علیحدہ کھاتا ہوں، ٹھیک ہے اب آپ علیحدہ کھانا چاہو تو شریعت نے کوئی منع تو نہیں کیا، علیحدہ کھانا چاہو علیحدہ کھا سکتے ہو، جمع ہو کر کھانا چاہو تو جمع ہو کر کھا سکتے ہو۔ لیکن جمع ہو کر کھانا کھانے میں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پھر ضروری ہے کہ دوسروں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، دوسروں کا مال کھانا مقصود نہ ہو اور آپ سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا خلاصہ جو ہم نے آج پڑھی ہے، مگر اس کے اندر اور بھی کئی باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں، اور میرا خیال ہے ان کو بتانا انشاءاللہ ضروری ہوگا اگلی مجلس میں، انشاءاللہ تعالی ہم وہ باتیں اسی آیت سے متعلق ذکر کریں گے، اور یہ آیت نمبر 61 انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم پڑھیں گے، اور پھر دوبارہ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید پر کے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق سے بھی ہمیں نوازے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہمارے جمع ہونے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین قرآن و سنت کو تھامنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو احکام آپ نے قرآن مجید میں دیے اور جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عقائد بھی ہمارے درست فرما، عبادات بھی درست فرما، یا اللہ معاملات بھی ہمارے درست فرما، اور جو معاشرت کے احکام آپ ہمیں سکھا رہے ہیں یا اللہ ہمیں ان کو سیکھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری گھریلو زندگی بھی اچھی فرما، معاشرتی زندگی بھی اچھی فرما، یا اللہ ہمیں شرفا کی طرح اور مسلمانوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ نماز کے لیے اٹھانے کے لیے دوسروں کے کمروں میں داخل ہو جاتے ہیں اور اچانک لائٹ جلا دیتے ہیں فجر کے وقت، تو یہ مناسب ہے یا نہیں ہے؟ جو چاہے والدین ہوں یا نگران ہوں، تو ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ لائٹ نہ جلائیں بلکہ پہلے ان کو اٹھا دیں، اور اٹھانے کے بعد پھر ان کو خبردار کر دیں کہ میں لائٹ جلا رہا ہوں تو آپ لوگ ٹھیک ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ سب. چنانچہ پھر لائٹ جلا دیں تاکہ شریعت، کیونکہ فرض نماز کے لیے اٹھانا یہ بھی تو ضروری ہے. اور یہ جس ساتھی نے سوال کیا ہے وہ خاص طور پر دارالاقامت سے متعلق سوال کیا ہے. اب ایک طرف یہ بھی احکام ہے، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، تو ان احکام پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. لیکن ساتھی جو یہاں آئے ہوئے ہیں تو ان کو فرض نماز کے لیے اٹھانا یہ بھی اساتذہ کی شرعی ذمہ داری ہے، تو ان دونوں کو اس طریقے سے جمع کرنا چاہیے کہ پہلے دروازہ بجایا جائے، پھر ان کو اٹھایا جائے، پھر خبردار کیا جائے، اور پھر تاکہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد لائٹیں بھی جلا دی جائیں، اور اس وقت تک لائٹیں جلائی رکھی جائیں جب تک کہ وہ نماز کے لیے مسجد کے لیے روانہ نہ ہو جائیں. واللہ سبحانہ و تعالی.